الرحمن الرحیم. سورہ ابراہیم کے بعد قرآن مجید میں سورہ حجر آتی ہے جو 6 رکوعوں پر مشتمل ہے. آئندہ 2 رکعتوں میں انشاءاللہ ہم یہ سورہ مبارکہ سنیں گے. اس سورہ مبارکہ کی صرف ایک آیت 13 پارے میں ہے اور دوسری آیت سے 14 پارا شروع ہو جاتا ہے. الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہ روشن قرآن اور اللہ کی کتاب کی آیات ہیں. ربما یبد الذین کفروا لو کانوا مسلمین. ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے کہ جو لوگ آج اعراض اور کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں وہ انتہائی خواہش مند ہوں گے اس کے کہ کاش کہ وہ اسلام لے آتے. اس سورہ مبارکہ میں قرآن مجید کو الذکر قرار دیا گیا ہے. چنانچہ 6 آیت میں فرمایا کہ کفار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے یہ کہہ کر. اب ترجمہ بہرحال کرنا ہے ورنہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی زبان پر یہ الفاظ آ نہیں سکتے. وقالوا اور وہ کہتے ہیں یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر. اے وہ شخص کہ جس پر بزوم خیش ذکر نازل ہوا ہے. انک لمجنون. ہمارے نزدیک تو تم پاگل ہو, تمہارا ذہنی توازن درست نہیں رہا ہے, تم پر جنون کا عارضہ ہو گیا ہے یا تم پر کسی جن کا آخیب کا سایہ ہو گیا ہے. یہ مختلف معنی ہو سکتے ہیں. یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون. یہاں نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کو الذکر کہا گیا. اصل ذکر یہ ہے لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اگر سچے ہو تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتے. فرشتے کھڑے نظر آئے آسمان سے اترتی ہوئی ایک مخلوق, پروں والی مخلوق, وہ گواہی دے کہ تم اللہ کے رسول ہو تو پھر ہم مان لیں. پھر آیت نمبر 9 میں فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. اب یہاں اسی انداز میں اللہ تعالی شاہانہ جلال کے ساتھ فرما رہے ہیں کہ ہم ہیں کہ جنہوں نے یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہاں پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کو الذکر سے تعبیر کیا گیا اور وہ قول تو پھر بھی کفار کا قول تھا جو نقل کیا گیا, لیکن ظاہر بات ہے کہ انہوں نے الذکر کا لفظ استعمال کیا تو اسی لیے کہ حضور نے اسے الذکر قرار دیا. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ خود اپنی طرف سے قرآن مجید کو الذکر قرار دے رہے ہیں کہ اصل ذکر یہ ہے. اس سورہ مبارکہ کا جو 3 رکوع ہے اس میں قصہ آدم و ابلیس اب 3 مرتبہ آ رہا. سورہ بقرہ, سورہ اعراف کے بعد اب یہ 3 رکوع ہے سورہ حجر کا, اس میں 3 بار یہ مضمون آیا. اس میں جو اہم اضافے ہوئے ہیں اس میں ایک تو یہ کہ انسان کا مادہ تخلیق یہاں بیان ہوا. 3 مرتبہ یہ الفاظ آئیں گے اسی ایک رکوع میں. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے سنے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے. یعنی گارا جب سن جاتا ہے اس میں فرمنٹیشن ہوتی ہے اور پھر اس میں لھیس سا اٹھ جاتا ہے, پھر اگر وہ خشک ہو جائے کھلکنے لگے تو یہ ہے سلسال من حمائی مسنون. تو خود آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ الفاظ بڑے ثقیل ہیں, بڑے مشکل الفاظ ہیں, لیکن اس رکوع میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ دہرائے تو یہ بغیر کسی حکمت کے نہیں ہے. اس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے اصل میں یہ نظریہ ارتقاء اور انسان کا جو پروسیس ہے تخلیق کا اس کے ساتھ. میں اس جمعے میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ تقریر کرنے والا ہوں. فرمایا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. اور جنوں کو ہم نے پیدا کیا تھا پہلے آگ کی لپٹ سے. اب یہاں نوٹ کیجئے تو من قبل, معلوم ہوا کہ جنات کی تخلیق انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہوئی. ایک تو یہ حقیقت اضافی طور پر معلوم ہو گئی, دوسرے ان کا مادہ تخلیق جو ہے نار السموم, ایک تو شعلہ جو ہوتا ہے اس کا وہ حصہ ہے جو نظر آ رہا ہوتا ہے اور ایک اس کے اوپر ایک حصہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا اور اس میں حرارت سب سے زیادہ تیز ہوتی, اس کو کہیں گے وہ لو. لو سے ہم نے پیدا کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. پھر دیکھیے دوہرائے وہ پورے کے پورے الفاظ. اور یاد کرو جبکہ کہا تمہارے رب نے فرشتوں سے کہ میں بنانے والا ہوں ایک انسان سنے ہوئے گارے کی کھنکتی ہوئی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو جب میں اس کی تخلیق مکمل کر لوں، برابر کر دوں اس کو، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی انسان کی عظمت اور انسان کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے. اور یہ قرآن مجید میں دو مرتبہ الفاظ آئے، سورہ طٰہٰ میں بھی آپ دیکھیں گے بین ہی یہی الفاظ آئیں گے، سورہ طٰہٰ میں یا سورہ صاد میں، طالباً طٰہٰ میں. بہرحال یہ الفاظ یوں کہ تو فیضا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اس کے بعد پھر جب شیطان نے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اور اس سے پھر پوچھا کہ تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا، تو وہاں پھر یہ الفاظ آئے، قال لم اکل لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون. تو اس نے جواب دیا کہ میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا. حالانکہ اس کا مطلب یہ کہ میں بہرحال اس سے بہتر ہوں، میرا مادہ تخلیق آگ ہے، تو میں اپنے سکمتر کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہوں. اس سلسلے میں ایک آیت آگے آ رہی ہے اور یہ بار بار قرآن مجید میں دہرائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عبادی لیسا لک علیہم سلطان. ابلیس سے یہ کہہ دیا گیا کہ تمہیں اگرچہ آزادی ہم نے دی ہے، مہلت دی ہے قیامت تک کے لیے کہ تم نسل آدم کو گمراہ کرنے کی کوشش کرو جتنی کر سکتے ہو، لیکن یہ جان لو کہ میرے بندوں پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا، تم صرف اغوا کر سکتے ہو، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہو، برائی کو مزین کر کے ان کے سامنے لا سکتے ہو، جو بھی راستہ تم اختیار کرو تمہیں اجازت ہے، کھلی چھوٹ ہے، لیکن اختیار کوئی نہیں ہے. الا من اتبعک من الغاوین، سوائے ان کے کہ جو خود تمہاری پیروی کریں، جن میں گواہ ہے خود، جن میں خود جو ہے وہ کج روی موجود ہے، جن کے اپنے اندر غلط رجحانات ہیں اور وہ خود تمہاری قیادت اور امامت کو تسلیم کر لے، تو انہیں جدھر چاہو لے جاؤ، جس کھائی میں چاہو لے جا کر گراؤ، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پر تمہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا. آگے ارشاد ہوتا ہے ان المتقین فی جنات و عیون. اب یہاں اہل جنت کا ذکر ہو رہا ہے کہ اہل تقویٰ جو ہیں وہ باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین، ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ ان میں امن کے ساتھ. جس کے لیے میں نے خاص طور پر یہ حصہ پڑھا ہے وہ یہ الفاظ ہیں، ونزعنا ما فی صدورهم من غل اخوانا علی سرر متقابلین. اور ہم ان کے دلوں میں اگر کوئی میل، کوئی کدورت ہوگی تو وہ نکال دیں گے، اور وہ آپس آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے بھائیوں کی طرح، جو بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے نشست گاہیں بنائے گا. آمنے سامنے ہونا اس لیے ہے کہ جس سے دل میں قدورت ہو اس سے انسان آنکھیں چار نہیں کرتا، اس سے ابا کرتا ہے، اس سے اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو فرمایا کہ ان میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ مضمون اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، کہ اہل ایمان بھی بہرحال انسان ہوتے ہیں، خطائیں ان سے بھی ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے شکوہ شکایت بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات معاملات بہت سخت اور تلخ بھی ہو جاتے ہیں، قدورتیں بھی ہو جاتی ہیں، لیکن جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو ان کے سینوں کو صاف کر دیا جائے گا اور قدورتیں اس سے نکال لی جائیں گی، پھر وہ بالکل بھائیوں کی طرح آمنے سامنے بیٹھیں گے. ایک آیت اور بڑی اہم ہے یہاں، نبے عبادی انی ان الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. میرے بندوں کو خبردار کر دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، مغفرت کرنے والا، معاف فرمانے والا، رحم کرنے والا، لیکن ساتھ ہی میرا عذاب، وہ عذاب بھی بہت المناک اور دردناک ہے. یعنی یہ وہ دونوں شانیں جو ہے اللہ کی، وہ انسان کے سامنے رہنی چاہیے، تبھی وہ سیدھی راہ پر گامزن رہ سکے گا. اگر مغفرت کو کے اوپر زیادہ نگاہ ٹکا لی تو ہو سکتا ہے جری ہو جائے، بے باک ہو جائے، غلط راستے پر چل نکلے، اور اگر اللہ کے غضب اور عذاب کا کچھ زیادہ تصور ذہن میں قائم کر لیا تو ہو سکتا ہے مایوس ہو جائے اور پھر اس کی قوت عمل جو ہے وہ سرد پڑ جائے. تو ان دونوں کے مابین الخوف والرجاء، اللہ کا خوف بھی رہنا چاہیے، اس سے کوئی سینہ خالی نہ رہے، لیکن امید بھی رہے کہ میرا پروردگار واہ فرمانے والا ہے. تو نبے عبادی، اچھی طرح، یعنی تنبیہ کہتے ہیں کسی کو اچھی طرح بتا دینا، میرے بندوں کو اچھی طرح بتا دو، یہ تنبیہ نہیں ہے، اسے تنبیہ ہے، نبا اہمیت کے ساتھ کوئی خبر دینا، تو خوب اچھی طرح میرے بندوں کو یہ بتا دو کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں، لیکن ساتھ ہی ان عذابی ہو العذاب العلیم، میری جو سزا ہے وہ بھی بڑی دردناک سزا ہے. اس کے بعد پھر آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں حضرت لوط کا اصلا ذکر آیا ہے، ان کی قوم پر عذاب کے لیے فرشتے آئے، لیکن جیسے سورہ ہود میں ہم نے دیکھا تھا تمہید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آ گیا کہ وہی فرشتے پہلے ان کے پاس پہنچے اور انہوں نے حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری دی. اس سورہ مبارکہ کا جو آخری حصہ ہے وہ اس اعتبار سے بہت منفرد ہے. ویسے تو میں نے کئی مرتبہ آپ کو بتایا ہے کہ آخری حصے جو ہے اکثر مکی صورتوں کے ان میں حضور سے خاص خطاب ہوتا ہے خالص نجی اور انفرادی سطح پر. یہ عام اسلوب ہے اکثر مکی صورتوں کا. لیکن یہ سورہ مبارکہ اپنی جگہ تو ہے چھوٹی, لیکن اس کے حجم کے اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ یہاں جو خطاب حضور سے ہوا ہے وہ بہت مفصل ہے, بہت طویل. میں اس پورے حصے کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. ارشاد ہوتا ہے وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق وان الساعة لآتية فاصفح الصفح الجمیل. کہ اے نبی, ہم نے آسمان اور زمین جو پیدا کیے تو حق کے ساتھ پیدا کیے, یہاں جزا و سزا ہو کر رہے گی اور یقیناً قیامت آنے والی ہے, ہر ایک اپنے کیفر کردار کو پہنچ کر رہے گا. آپ یہ نہ سمجھے کہ ابو جہل چھوٹ جائے گا یا ابو لہب کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی. فاصفح الصفح الجمیل, تو ابھی ذرا آپ درگزر سے کام لیجئے, ابھی ذرا چشم پوشی کیجئے. ہماری حکمت میں ہے یہ کہ ابھی ہم ان کی رسی دراز کر رہے ہیں. یہ ہر داعی حق کے لیے یہ معاملہ جو ہے بہت اہم ہے. آخر انسان کی طبیعت میں یہ بات آتی تو ہے کہ ان کو چھوٹ کیوں دی جا رہی ہے, کیوں ان کی رسی اتنی دراز کی جا رہی ہے. کفار کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اتنی ان کو مہلتیں دی ہوئی ہیں, تو فرمایا وہ وقت تو آ کر رہے گا, بچے گا کوئی نہیں. لیکن فی الحال سر دست جس کو ہم کہتے ہیں, ابھی ذرا آپ نظر انداز کرنے کی روش اختیار کیجئے. ان ربک ہو الخلاق العلیم, اور آپ کا رب ہی تو ہے پیدا فرمانے والا, اور وہ یقیناً جانتا ہے جو پیدا کرے کیا وہ نہیں جانتا. ہر ایک کا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے اور وہ ہر ایک سے اس کا حساب لے لے گا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, اور اے محمد, ہم نے آپ کو تو وہ سات آیات, عظیم آیات عطا فرمائی ہیں کہ جو بار بار دہرائی جاتی ہے. یہ سورہ فاتحہ ہے, وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ, جو قرآن عظیم ہے. سورہ فاتحہ ہی کے لیے یہ دونوں الفاظ آئے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا بہت بڑا خزانہ ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنا احسان گنوا رہے ہیں. فرمایا لا تمدن عینیک, جب ہم نے آپ کو اتنی بڑی دولت دی تو اب آپ کی نگاہیں نہیں اٹھنی چاہیے اس ساز و سامان دنیاوی کی طرف, الا ما متعنا به ازواجا منہم, کہ جن سے ہم نے ان کافروں کو اس دنیا میں مالا مال کیا ہوا ہے. سونا چاندی ہو, بلڈنگیں ہو, جائیداد ہو, کاروبار ہو, باغات ہو, ہم نے دے رکھا ہے انہیں. لیکن آپ کو جو چیز دی ہے اس سے بڑی دولت کوئی نہیں. ہوا خیر مما یجمعون, یہ ہم سورہ یونس میں پڑھا ہے. لہذا آپ کو جب ہم نے یہ کچھ دیا ہے تو آپ کی نگاہ جو اب اس میں گویا کہ حضور کے علاوہ حضور کے ساتھیوں کے لیے رہنمائی ہے کہ اصل شے کی قدر پہچانو, کہ تمہیں جو دولت دی گئی ہے اس سے بڑی قیمتی شے کوئی نہیں. تو تمہاری نگاہ نہ اٹھے کہ ولید بن مغیرہ کو ہم نے کیا دیا ہوا ہے اور ابو لہب کو کتنی دولت دی ہوئی ہے. ولا تحزن علیہم, اور ان کے بارے میں اب آپ حزن میں بھی مبتلا نہ ہو. واخفض جناحک للمؤمنین, اور آپ اپنے بازوؤں کو اہل ایمان کے لیے جھکا کر رکھیے. یعنی آپ کی شفقت اور آپ کی عنایت اور آپ کی رحمت کے سائے میں آنے چاہیے. کون یہ بلال ہے, یہ خباب الارض ہے, یہ آل یاسر ہے, یہ لوگ ہیں کہ جس طرح ایک مرغی اپنے پروں تلے اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے, اسی شان شفقت کے ساتھ آپ ان اہل ایمان کو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیجئے. وقل انی انا النذیر المبین, اور کہہ دیجئے کہ میں تو صاف صاف آگاہ کرنے والا ہوں. کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عزین, یہ مشکلات القرآن میں سے یہ آیت. مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو قرآن کو بوٹیاں بنائے ہوئے ہیں اور اس کو تقسیم کر رہے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ سورت میری ہے, یہ قرآن جو نازل ہوا یہ تمہارا ہے, اس سے تم نپٹو, اس سے میں مقابلہ کر لوں گا وغیرہ وغیرہ. ان کا استہزاء کا انداز تھا. فَوَلَّرَبَّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ, تو تیرے رب کی قسم ہے اے محمد, ہم ان سب سے حساب لے لیں گے, بات پوچھ کریں گے. اما کانو یا ملوم, جو کچھ کے یہ کرتے رہے تھے. فسدا بے ما تو مر, تو آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ ڈنکے کی چوٹ اس کا اعلان کیجئے. وعارض علی المشرکین, اور مشرکین سے عراض کیجئے. انا کفیناک المستہزئین, یہ جو مذاق اڑانے والے ہیں ان کے مقابلے میں ہم آپ کی حمایتی ہیں اور ہم کافی ہیں. یہ کتنا ہی مذاق اڑا لیں. الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر, جو اللہ کے سوا کچھ اور لوگوں کو اپنا معبود بنائے بیٹھے ہیں. فسوف یعلمون, تو ان کو القریب معلوم ہو جائے گا. ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون, اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھنجتا ہے, آپ کو صدمہ پہنچتا ہے, آپ کو کوفت ہوتی ہے. فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، تو اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے اور سجدے کیجئے، واعبد ربک حتی یاتیک الیقین، اور اپنے رب کی پرستش میں اور بندگی میں لگے رہیے یہاں تک کہ موت آ جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.